السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الروم آیت نمبر 41. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں یا باز آئیں. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، اگر ہم اس وقت کا ماحول دیکھیں تو ایک طرح سے فساد ہی فساد تھا، کہیں پر کوئی خیر نہیں تھی. ایون جو اہل کتاب تھے انہوں نے خود اپنی دین کی باتیں بھلا دی تھیں اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. ایران اور روم کے درمیان بار بار جنگیں ہوتی رہتی، جیسے کہ شروع میں بھی ہم نے پڑھا سورے کے آغاز میں، اور خود عرب ورلڈ میں بھی کہیں کوئی امن اور سکون نہیں تھا سوائے مکہ کے. ہر طرف قتل و غارت گری اور شر اور فساد پھیلا ہوا تھا. تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے دراصل ہر طرف فساد برپا ہے. اور یہ فساد کب ختم ہو سکتا ہے؟ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس یا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہے. جب تک انسان اس عقیدے پر جم نہیں جاتا یا اس کے اندر وہ عقیدہ جڑ نہیں پکڑ لیتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، ایک دن آئے گا جب مجھے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور مجھے تمام پچھلی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، تبھی وہ ہر قسم کے فساد سے بچ سکتا ہے. تو خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں اور تری سے مراد دراصل سمندر ہیں. تو چاہے سمندری راستے ہوں یا ساحلی آبادیاں ہوں، تمام ہر جگہ فساد برپا ہو گیا ہے. کیوں؟ اور فساد سے مراد کیا چیز ہے؟ بگاڑ، ہر قسم کا بگاڑ. اور فساد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے، زمین کے امن اور سکون کو تہس نہس کر دیا جائے یا تہ و بالا کر دیا جائے، جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہ بالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو، یہ فساد کہلاتا ہے. یعنی امن و سکون برقرار نہ رہنا. اور اس کا جو اطلاق ہوگا، یعنی ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسانوں کے گناہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی فساد ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کے نتیجے میں ہی تو انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں نا. جیسے کسی کی زمین ہتھیا لینا، کسی کا حق مار لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جس کو جو حق ہے جس کا اس کو وہ حق نہ دینا اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، تو یہ سب ظلم ہی ہے، یہ گناہ ہیں. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ فساد برپا ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی ضابطے بنائے ہیں یا دنیا میں لوگوں نے خود جن کو اچھا قرار دیا ہے، تو ان اصولوں کو توڑا جاتا ہے، اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان کے اپنے خود کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے خود کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو گیا ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کے، بعض اوقات وہ عذاب بھی آتے ہیں جو کہ قدرتی ہوتے ہیں، آفات جو اللہ کی طرف سے بطور سزا کے آتے ہیں اور ایک طرح سے وارننگ ہوتی ہے اس میں، جیسے قحط سالی میں لوگوں کا گرفتار ہو جانا، یا کثرت موت، یا خوف، یا سیلاب وغیرہ. تو جب انسان اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے یا مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، یعنی اس کا ایک شعار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تو مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دراصل ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے، تاکہ انسان اپنے اعمال اور کردار کی اصلاح کر لیں. تو جس وقت بھی زمین اس طرح سے فساد سے برائیوں سے بھر جاتی ہے، امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور امن اور سکون کی جگہ خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں پھر اللہ تعالی کی طرف سے آسمان سے بھی آفات نازل ہوتی رہتی ہیں، جیسے طوفان یا بیماریاں. تو اس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ان بگاڑ کو دیکھ کر، ان آفات کو دیکھ کر لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں. تو دراصل یہی اس فساد کا حل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو گیا ہے. لوگوں نے خود اس طرح کے کام کیے ہیں جس کی بنا پر دنیا میں یہ فساد برپا ہے. اور آج تو آپ دیکھیں کہ آج تو ہمیں ہر طرف، یعنی ایک طرف انسان خوف و دہشت میں مبتلا ہے. کون سا ملک ایسا ہوگا جہاں مسلمانوں کو یا انسانوں کو امن و سکون میسر ہے؟ آپ خود بتائیں. ہر جگہ خوف و دہشت طاری ہے، ہر جگہ تکلیف، خون، جنگیں. اور جو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کا قتل ہونا یا قتل کرنا، اور کسی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے سامنے والے کو کیوں قتل کیا. اور سوچیے آج ایسے ہی ہو رہا ہے، بڑے بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل ہونے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ کیوں انہیں مارا گیا، اور کرنے والوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. تو یہ حرج ہے، اور یہ قیامت کے قریب واقع ہوگا. اور گویا کہ اس لگتا ہے جیسے آگ لگی ہے، ہر طرف خون ہی خون، ہر طرف جنگیں، ہر طرف خوف و دہشت، ہراس، پھر اوپر سے آفات، زلزلوں کا آنا، بارش کا طوفان کی شکل اختیار کر لینا. کہ آپ خود دیکھیں کہ ابھی کس قدر سیلاب آیا چنئی میں، مدراس میں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ریزنز دیتے رہتے ہیں نا کہ اچھا وہ ہوائیں چل رہی تھیں، وہ فلاں فلاں قسم کے معاملات ہو گئے تھے، اس وجہ سے آیا. تو نہیں، دراصل یہ بیما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے خود کے اعمال کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بعض لوگوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے یہ جو سامنے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چکھانا چاہتا ہے کہ وہ باز آ جائیں اس عذاب کے ذریعے سے، کہ کسی طرح سدھر جائیں، ہوش میں آ جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. جو بھی معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کا بتایا گیا قانون نافذ ہو یا رائج ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ ہو، ظلم کے بجائے عدل کا دور دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حد اگر نافذ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو 40 روز بارش ہوں گی تو کتنے فائدے ہوں گے اس سے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب ایک بدکار یعنی فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں، واقعی میں ایک فاجر اور فاسق آدمی جس کے شر کی وجہ سے سب لوگ پریشان تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات کوئی محلوں میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، غنڈہ قسم کے لوگ، ہر کوئی ان کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، ان کے پڑوس میں رہنا دوبھر ہو جاتا ہے. اب جب ایسے شخص کی ڈیتھ ہو جائے تو ہر کسی کو سکون ہوتا ہے کہ اچھا ہوا خس کم جہاں پاک. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ، یعنی جب ایسے بدکار لوگ فوت ہوتے ہیں تو لوگ ہی راحت نہیں محسوس کرتے، سکون محسوس نہیں کرتے، بلکہ شہر، درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں. اس لیے کہا گیا کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، خود لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو رہا ہے. لہذا لوگوں کو الرٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو ان تمام چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. تو یہ جو ہر فساد کی جو جڑ ہے، دراصل وجہ ہے، وہ شرک ہے اور آخرت سے انکار ہے. کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہاں خیر اور بھلائی ہوگی، جہاں شرک ہوگا انسان، چونکہ جب اللہ تعالی کے ساتھ وہ ناانصافی کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ، تو پھر وہ بندوں کے ساتھ کیسے ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کہاں انصاف کر سکتا ہے. اور سب سے اہم چیز پھر ہم دیکھتے ہیں آخرت، جیسے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ آخرت کا یقین ہوگا تو انسان کوئی بھی برا کام کرنے سے بچ جائے گا، کیونکہ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر اس کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ خود ہی اس سے باز آ جائے گا۔ تو چونکہ مشرکین بھی آخرت کے منکر ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہی غلط ہوتا ہے، اور اگر عقیدہ ہوتا بھی ان کا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سفارشی وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کا دامن ہم پکڑ لیں گے تو سب کچھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، یا فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، یا فلاں بہشتی دروازے سے ہم گزر جائیں تو اس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو دراصل یہ جو آخرت کے عقیدے کے تعلق سے اس طرح کی خرافات ہیں یا اس طرح کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ انسان کو ظلم پر اور دلیر کر دیتی ہیں کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے، اسے ڈر کسی بات کا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ جو چاہو کر لو، کل کس نے دیکھی، اگر آئے گی بھی کل یا آخرت میں حساب کتاب قائم ہوگا بھی تو اس وقت کسی کا دامن پکڑ لیں گے۔ تو یہ دراصل عقیدے نے انسان کو اور جری کر دیا ہے ظلم اور فساد پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس ظلم سے باز آ جاؤ، ورنہ کوئی نہ کوئی بھی آفت تم پر آ سکتی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یعنی خاص طور سے مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مشرک ہی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی یہ فساد میں لگے ہوئے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت کا عقیدہ ہی کمزور ہو چکا ہے، جو مشرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جیسے انسانوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فساد کرنے والے، ظلم کرنے والے اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے، کیونکہ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی اس طرح کا ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب کے آگے جواب دہی کرنی ہے، مجھے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، ایک دن جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ ایک مشرک ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو خصوصاً مشرک کا ذکر کیا گیا ہے، مشرکین کا، کہ وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یا اس دن لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، یعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر انسان یہ بات سوچ لے کہ قیامت یقیناً آنی ہے اور اس دن اس کی جواب طلبی ہوگی، تو پھر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کو خود نقصان پہنچے۔ تو اگر قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یا موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان اطاعت اختیار کر لے، نیکی کا دامن پکڑ لے، تھام لے، تو پھر اس کے لیے فائدہ ہے، ادروائز اس کو زندگی بھر وہاں پر، یعنی آخرت کی زندگی میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو پھر دوبارہ یہاں پر بات کی گئی، حالانکہ پیچھے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، تو بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، کہ آپ اپنے چہرے کو اس دین کی طرف، اس درست دین کی طرف قائم کر دے جو دین قیم ہے، اور دین قیم سے مراد اسلام ہے۔ تو دیکھا جائے تو اسلام ہی سے اسٹریٹ سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دین ہوں گے یا جن لوگوں نے خود گھڑ لیے ہوں گے مذاہب، وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو اس اسلام پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا لوٹنا یا لوٹانا ناممکن ہے، اور اس دن دراصل لوگ تقسیم ہو جائیں گے، پھٹ پڑیں گے، یا ان کو خود احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو یعنی اس وقت کسی کافر کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے جا کر ملے، یا اگر پہلے ملا ہے تو وہیں رہ جائے، بلکہ سب لوگ مجبور ہوں گے کہ اپنے سے تعلق رکھنے والی جماعت میں فوراً شامل ہوں، اور یہ کام اتنی تیزی سے ہوگا جیسے کوئی اکٹھا مجمع فوراً پھٹ کر کئی حصوں میں بٹ جائے۔ یعنی ہر انسان اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا، جو جس سے وہ دنیا میں ساتھ رہ کر فساد اور برائیاں کرتا تھا، یا اگر مل کر نیکیاں کی تھی تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جن کے ساتھ مل کر برائیاں کی تھی تو وہ برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ خود بخود ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ انسان چاہے گا بھی کہ میں جا کر نیک لوگوں سے مل لوں تو اس کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یعنی وہی فلاح کا راستہ پا رہے ہیں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ اس بنا پر نہیں ہوگا کہ انسان اس پر خود قادر ہو کر اور کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو اتنے نیک عمل کرتا رہا ہوں لہٰذا مجھے جنت دے دی جائے، نہیں، بلکہ جنت میں دراصل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے داخلہ ہوگا. جیسے کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں جو ہم پہلے سے پڑھتے آئے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل بہشت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اعمال بھی، یعنی آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم ہی سے آپ جنت میں جائیں گے. تو یہاں پر جو بھی ہدایت کے راستے پر ہے، لِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو مہدی کے معنی ہوتے ہیں راستہ ہموار کرنا، فرش بچھانا، یعنی یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ منزلیں پانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں یہ مومن. تو کوشش تو وہ کریں گے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، کیونکہ جو جنت میں داخلے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل پانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ کے لیے انٹری پاس کہنا چاہیے آپ یا جو بھی کچھ کہہ لیں اس کو، تو وہ دراصل عمل صالح ہے اور اس کے لیے کوشش ہے، جد و جہد ہے، تو وہ آپ کو ہر حال میں کرنی ہی ہے. یعنی آپ کو اس راستے پر چلنے کے لیے عمل صالح کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن آپ کے تمام عمل صالح کافی نہیں ہوں گے جنت میں لے جانے کے لیے، بلکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. تو محض جنت میں لے جانے کے لیے نیکیاں کافی نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو شامل. تو بس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا. سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، کیونکہ یہاں کہا جائے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور ان کے اس عمل صالح کی بنیاد پر پھر ان کو جنت الفردوس، یہ جنت عطا کرے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ یہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اب پھر وہی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں دنیا میں انسان کو. اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، پوری دنیا سے ایک لمحے کے لیے ہوا چلنا رک جائے اور آکسیجن رک جائے، آپ بتائیے کیا ہوگا حال. صرف ڈسٹ وارم چلتا ہے تو آپ دیکھیں جتنے استھما کے مریض ہیں سب کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اگر ہوا میں تھوڑی دیر کے لیے صرف گرد شامل ہو جاتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ ہوا میں صرف آکسیجن یہاں پر جو ہم لیتے ہیں اس کی وجہ کوئی زہریلی گیس جمع ہو جائے یا منتشر ہو جائے، تو آپ بتائیے کیا حال ہوگا انسانوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے. تو اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے. ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہوا کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو سنگولر ہے، اور ریح جمع کے صیغے میں ہے. تو ریاح دراصل ہمیشہ خوشخبری کے لیے آتا ہے لفظ. جب بھی ریاح آئے تو سمجھے کہ یہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں، یعنی بارش کی خوشخبری لے کر، یا جس سے فائدے ہوتے ہیں. تو ریاح سے مراد خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں، اور اس آیت میں دو قسم کے خوشگوار ہواؤں اور ان کا فائدہ بتایا گیا ہے. ایک باران رحمت سے پہلے دلوں کو فرحت بخشنے والی اور بارش کی بشارت دینے والی ہوائیں جس سے زمین سیراب ہوتی ہے، اور بارش میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوا چلتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہواؤں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اب بارش ہوگی، تو یہ دو فائدے ہو گئے۔ پھر ہواؤں سے اور کیا فائدے ہیں؟ آپ کو معلوم ہو کہ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، وہ ہواؤں کی وجہ سے ہی چلتی ہیں۔ اب تو خیر آٹومیٹک کشتیاں ہو گئی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں چونکہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی تو وہ کشتیاں ہواؤں کی وجہ سے ہی چلتی رہتی تھیں۔ بلکہ آج بھی اگر ہوائیں بگڑ جائیں یا ہوا نہ چلے تو ایسے جہازوں کا چلنا بھی سمندر میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنا سفر کر نہیں سکتا، کیونکہ اس زمانے میں تو سوائے ان راستوں کے یا جہازوں میں سامان لے جانے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا، کیونکہ خشکی پر ان کو چلانے کے لیے، ڈرائیو کرنے کے لیے کوئی ایسی کاریں یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جس پر وہ اپنا سامان لوڈ کر کے لے جا سکتے ہوں۔ ایسے ہیوی ٹرک جو ہوتے ہیں، کشتیوں میں سامان جایا آیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ہوائیں بھیجی، لہٰذا تم کیا کرو، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو۔ اب انسان شکر کرنے کے بجائے اگر کفر کرنے لگتا ہے یا شرک کرنے لگتا ہے تو پھر آپ بتائیے یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو یہاں پر الگ الگ نشانیاں ہیں، وہ ہواؤں کا ذکر کیا گیا یا اور بھی جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ کائنات میں تمام نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، انسان ہر طرف دیکھے اس کو ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں نظر آ جائیں گی، اور ہر وقت انسان کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، معجزات عطا کیے، رسولوں کو کتابیں بھیجی، پھر رسولوں کی جو پاکیزہ سیرت ہے، دراصل یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ رسول کس طرح سے بے داغ سیرت کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر ان کی جو تعلیم ہے، ان کی تعلیم بھی بے مثال ہوتی ہے، توحید پر جمے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی جاری ہوتا ہے، ان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رسولوں کی بات بتائی کہ ہم نے رسول بھیجے اس سے پہلے بھی، یعنی اتنی واضح دلیل ہوتی ہے رسولوں کے ذریعے سے، لیکن جب لوگ رسولوں کو دیکھ کر، کتابوں کو دیکھ کر، یا رسولوں کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے، اور دراصل یہ ان لوگوں کا جرم ہوتا ہے جو لوگ رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، حالانکہ رسول ہر طرح سے اپنی بات کو پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ تو یہ لوگ جب ان نشانیوں سے اندھے اور بہرے بن گئے اور توحید کے انکار پر جمے رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور یہ مجرم تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ مانے، دراصل وہ مجرم ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آج غیر مسلم تو دور کی بات ہے، خود مسلمان کھلم کھلا کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر طرح سے کسی نے، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال نہ کرتے ہوں، چاہے بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے کسی کی موت کا معاملہ ہو، یا جاب کے سلسلے میں، یا بزنس کے سلسلے میں، ہر طرف دھوکہ دہی، جھوٹ، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، غصب کر لینا، ہر جائز ناجائز طریقے سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہی تو ہے ایک طرح سے، کہ یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ جرم ہی تو ہے۔ کیونکہ رسول تو یہ تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے، رسول تو حق لے کر آئے تھے، اور وہ تعلیمات کیا تھی؟ کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، جھوٹ بول کر اپنے مال کو ٹھکانے نہ لگایا جائے۔ تو جن لوگوں نے جرم کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا مومنوں کی ہم مدد کریں۔ ہر دفعہ ایسا ہوا، آپ خود دیکھیں، پوری ہسٹری گواہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی رسول آئے اور لوگوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور رسولوں کو بچا لیا، اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کو غرق کر دیا گیا، یا ان کے اوپر زلزلے آئے، یا زمین میں ان کو دھسا دیا گیا۔ تو لہٰذا ہم یہ سوچتے رہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے تمام غلط کام کرنے کی وجہ سے بھی آج ڈھیل مل رہی ہے، تو یہ دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مجرموں سے انتقام لینے پر قادر ہے، وہ دنیا میں بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ ڈھیل دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے توبہ کی مہلت دی ہو تو ہم باز آ جائیں۔ آج کتنا ہمارے یہاں پر آپ خود دیکھیں نا انصافی ہے، کتنا ظلم ہے کہ جائیداد سے صحیح حصہ نہیں دیا جاتا، وراثت صحیح تقسیم نہیں ہوتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا یا ایک شخص دوسرے شخص کا مال ہڑپ کر جاتا ہے دھوکے سے۔ اور ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، جتنے بھی کیس آتے ہیں ہر جگہ کیس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں بڑے لوگ اس میں رہتے تھے گھر میں، انہوں نے ابھی تک گھر خالی نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہاں رہتے آ رہے ہیں، کیسے گھر خالی کر سکتے ہیں، تم خود کہیں اور رہنا ہے تو رہو، ہم یہ جائیداد تو نہیں تقسیم کر سکتے۔ تو پتہ نہیں انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ہم مسلمانوں ہی کو دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والے، ایمان لانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ تسبیح کے دانے گھومتے رہتے ہیں، لیکن سب ناانصافیاں شروع ہیں ہماری، کیا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید توبہ کر لے اور اپنے جرم سے باز آ جائے۔ اور مومنوں کی مدد کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں، یہ بارش جب اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ بار بار ہواؤں کا ذکر ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو کوئی نہ فین تھے، نہ اے سی، نہ کچھ اور سسٹم تھا، سب کچھ ڈپینڈ کس پر تھا، یعنی انسان اگر اچھے موسم سے فائدہ اٹھا سکتا تھا تو ہواؤں پر، کہ انتہا کی گرمی، صحرا میں رہنے والے لوگ، اب اگر وہاں ہوائیں چلتی ہوں گی تو کتنا اچھا لگتا ہوگا، کیونکہ وہی ایک قدرتی ذریعہ تھا انسان کو راحت اور سکون پانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر بارش کا ذکر ہے کہ کیونکہ ہواؤں کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ ہوائیں آ رہی ہیں یا ہوائیں چل رہی ہیں، تو مطلب بارش آنے والی ہے۔ تو جب یہ ہوائیں بھیجتا ہے، کیونکہ ہواؤں کے ذریعے سے ہی پھر کیا ہوتا ہے، بادل سے بارش برستی ہے، بادل اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ لے چلتے ہیں بادل اس بارش کو، پھر جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو برسنے کی تاکید فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت منظر جب بھی پینٹ کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو بھی اگر کوئی پینٹ کرنے کے لیے کہیں کہ ڈرائنگ کریں یا کچھ بنائیں، تو بچے بھی وہی منظر ڈرا کریں گے، یا جو بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دیواروں پر پینٹنگ لگاتے ہیں، اتنی مہنگی ملتی ہے، اس میں بھی سب سے خوبصورت جو منظر ہوتا ہے وہ صرف یہی والا منظر ہوتا ہے کہ پہاڑ ہیں، دریا بہ رہے ہیں یا بارش ہو رہی ہے۔ تو بارش کا موسم ہمیشہ سے سب کے لیے بہت پسندیدہ رہا ہے، اٹریکٹ کرنے والا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو اس سے فائدہ انسان کو یہ ہے کہ اس سے زمینیں، فصل لہلہاتی ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، دوسرا انسان خود بارش میں بھیگ کر یا بارش کو دیکھ کر ایک طرح کا سکون محسوس کرتا ہے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات، کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اور بارش کے قطرے پڑنے سے ہی وہ پھبک اٹھتی ہے، جلا اسے ملتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اس میں ایک طرح سے جان آ جاتی ہے اور فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو آج مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن یہ سب اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے جیسے کہ فصل کھڑی ہو جاتی ہے زمین سے باہر نکل کر۔ تو انسان بھی مرنے کے بعد اسی طرح سے دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اسی طرح سے زندہ کرے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے سبحان اللہ۔ دراصل یہ بارش کا زمین پر برسنا اور پھر بارش کی وجہ سے زمین پر فصل کا لہلہا اٹھنا یا مردہ زمین میں جان پڑ جانا، یہ دراصل ایک نشانی ہے اور اسی سے دلیل دی گئی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سب اختیار ہے، اچھی بھلی فصل لہلہا رہی ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچانک یا تو تیز زوردار بارش برس جاتی ہے یا ایسی ہوا چلتی ہے طوفانی ہوائیں جس کی وجہ سے سارے پودے اکھڑ کر بکھر جاتے ہیں، یعنی فصل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو کون ہے جو ان ہواؤں کو روک سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہوا بھیج دے جس سے ان کی کھیتی زرد ہو جائے، اور پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، تو الٹا یہ کہ اپنے اعمال کو دیکھے انسان کے، مجھ سے کیا گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، الٹا وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ یکفرون، وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو کفر کے معنی میں ناشکری بھی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل ناقدری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کو ہر حال میں قبول کرنا چاہیے، اور یہی حکمت بھی ہے کہ اگر اچھا ہوا تو بھی الحمدللہ، اگر کچھ بری چیز ہو گئی یا برا انجام ہوا تو بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں۔ کیونکہ جو دنیا کا نقصان ہے، اگر فصل خراب ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر مایوسی میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں۔ یہاں پر مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کے اندر اخلاقی زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، جو لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور اسی حال میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جو آدمی حق بات سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل نہ ہو، دراصل پھر وہ کیا ہے؟ مردوں سے بھی بدتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہو لیکن اس کی روشنی آنکھوں کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ کانوں سے سننے والا ہو لیکن اس کی سماعت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو ایسے لوگ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مطلب یعنی یہ جو زندہ لوگ ہیں اہل مکہ، یہ کفار یا مشرکین، یہ سن کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا ایک طرح سے یہ مردہ ہیں۔ وَمَا أَنتَ بِحَادِ الْأُمْيِ أَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تو بہروں سے مراد دراصل جنہوں نے اپنے دلوں پر ایسے قفل چڑھا لیے کہ سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہیں سنتے، اور جب ان کو حق کی دعوت دی جاتی ہے، ان کے کانوں پر بات ڈالی جاتی ہے، تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں یا دائی کی شکل کو دیکھ کر ہی بھاگنے لگتے ہیں، تو پھر انہیں سنانے سے کیا فائدہ، یا پھر کوئی سنائے تو انہیں کیسے سنائیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اب تو یہی ہونے لگا ہے نا کہ اچھا یہ آ گئیں، چلو ہٹو یہاں سے، اب ورنہ یہ نصیحت شروع کر دیں گی۔ تو لوگ اس طرح سے اب نصیحت کرنے والوں سے بھاگنے لگتے ہیں، یعنی لوگوں کو نصیحت پسند نہیں آتی، اچھی باتیں پسند نہیں آتی۔ یہ ہر دور کا طریقہ رہا ہے، اس زمانے میں بھی یہی ہوتا آیا تھا، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا، اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کی جائے تو لوگ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ تو نبی کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اندھوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ساری عمر راہ راست پر چلاتا رہے، نبی تو صرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ انبیاء اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر دیں۔ اب جو لوگ اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، جنہوں نے خود اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں اور جنہیں راستہ نظر ہی نہ آتا ہو، تو پھر اگر نبی دکھانے کی کوشش بھی کرے تو ان کی رہنمائی کرنا کوئی فائدے کی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھیں خود بند کر لی ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہماری آیت پر ایمان وہ لوگ نہیں لا سکتے جنہوں نے آنکھیں بند کر لی ہوں، جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، بلکہ اصل تو وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، جو فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی تخلیق کے مرحلوں کا ذکر ہے، ان انسان کے دنیا میں آنے کے بعد جن اسٹیجز سے وہ گزرتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے یہاں پر دراصل یہ پریگنینسی کے ادوار بتائے ہیں کہ کس طرح سے اندر ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کہ کمزوری کی حالت یعنی بالکل نطفہ ہوتا ہے، ایک قطرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہڈیاں گوشت وہ سب چڑھتے رہتا ہے، اور پھر وہ ایک بچہ بن جاتا ہے۔ پھر اگر اس کو دوسرے معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمزوری سے، یعنی شروع بچپن جو ہوتا ہے اس کا انتہائی کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ ابھی اس کی تمام جو بھی طاقتیں ہیں اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی شروعات ہوتی ہے۔ تو پہلے بچپن ہے انسان کا، کمزوری کی حالت، پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اور اس کی قوتیں مزید تقویت پاتی ہیں، اور پھر واپس وہی بڑھاپے کا دور شروع ہو جاتا ہے کہ جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی۔ یعنی جوانی کی حالت میں انسان اپنی تمام جو اس کی قوتیں ہوتی ہیں عروج پر ہوتی ہیں، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، پھر دوبارہ سے کیا ہوتا ہے، وہی انسان جو کہ ابھی طاقتور تھا، سب اس کی طاقت عروج پر تھی، اس کے بعد اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، وہی انسان کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، اس کی اسکن ڈھل جاتی ہے، جھریاں آ جاتی ہیں، اب کانوں سے سنے نہیں آتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، پیروں سے چل نہیں سکتا، لکڑی ٹیک کر چلتا ہے۔ تو یہ انسان کے سٹیجز ہیں، اور یہ کس لیے بتائے گئے کہ انسان غور کرے کہ انسان ایک سی حالت میں نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ سٹیجز اس لیے بتائے گئے کہ انسان غور کرے کہ اسی طرح قیامت آنی ہے، اور پھر قیامت آنے کے بعد اس کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، کیونکہ آگے وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر آخر کار انسان موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روزے حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، نہ ان سے یہ چاہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرو۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم یقین ہی نہیں مانتے تھے، تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی عذر معذرت کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اب یہاں پر قیامت کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے کہ کتنے دن ٹھہرے رہے، کتنے سال ہم اس وقت میں رہے، یعنی جو عالم برزخ ہوگا، 10 سال، 20 سال، 1000 برس۔ لیکن وہ محسوس کریں گے کہ چند گھنٹے پہلے ہی ہم سوئے تھے اور اب ہم کو اچانک ہم کوئی حادثہ پیش آ گیا، یہ اچانک ہمیں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی غلط اندازے وہ لوگ لگائیں گے اور ایسے ہی غلط اندازے وہ دنیا میں بھی لگاتے رہے تھے۔ دنیا میں بھی وہ حقیقت سے محروم تھے اور آخرت میں بھی حقیقت سے محروم رہیں گے، اور یہ اس لیے اس طرح سے کریں گے کیونکہ ان کو قیامت کا کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے صرف مذاق میں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صرف باتیں ہیں، یہ ڈراوا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کتاب دینا پڑے۔ تو جو لوگ اس طرح سے آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم بس تھوڑی دیر رہے، لیکن جو ایمان والے لوگ تھے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے تھے، وہ صحیح اندازہ لگائیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں، تم تو اس حالت میں کئی عرصہ ٹھہرے رہے۔ اور یہی وہ روز حشر ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ جس طرح سے دنیا میں بھی علماء کرام جو علم رکھنے والے ہیں لوگوں کو واضح نصیحت کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے اس وقت بھی آخرت میں بھی وہ لوگ اس وقت وہاں جواب دیں گے۔ یہ اپنی عادت کے مطابق دراصل جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے علم میں ہی ہوگا، اور اگر قبر کی زندگی سے مراد ہے تو ان کا جو کہنا ہوگا تو وہ جہالت کی بنا پر کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو قبر کی مدت خود بھی نہیں پتا تھی اور نہ ہی وہ آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا ان کو وہ گھڑی تھوڑی ہی لگے گی۔ ساں کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، ایک پل۔ تو جس طرح سے دنیا میں علماء کرام ان کو سمجھاتے تھے، اسی طرح سے وہاں پر بھی سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مراد دراصل اللہ کا علم اور اس کا فیصلہ، یعنی لوح محفوظ، کہ اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ مطلب لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ تو اب دیکھیں کہ جو شخص، جو بھی انسان اللہ پر یقین رکھے گا، اللہ پر اس کا ایمان ہوگا، کتاب پر اس کا ایمان ہوگا، وہ ضرور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا، اپنی دنیا کی زندگی کو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن جو شخص آخرت پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اسی طرح سے اڑاتا رہے گا، چٹکیوں میں اڑاتا رہے گا، اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچھا میں دنیا میں کتنا رہا۔ پھر جب وہ عالم برزخ میں ہوگا، چاہے وہ کتنی بھی سال رہا ہو، لیکن کہے گا کہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو میں سویا تھا اور اچانک مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، تو بتایا جائے گا کہ نہیں، تم اتنے اور اتنے سال تم ٹھہرے رہے، حشر برپا ہونے تک تم ٹھہرے رہے اپنی قبروں میں۔ تو اس وقت بھی جو نیک لوگ ہوں گے، جو علماء ہوں گے، جو علم رکھتے تھے، وہ لوگ سمجھائیں گے، یہ بتائیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ تمام جو اسکالرز ہیں، جو صحیح اسکالرز ہیں، وہ اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آج اتنے لوگ نصیحت کرنے والے ہیں لیکن کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نصیحت سنیں، ان اسکالرز کی باتوں کو سمجھیں تاکہ ہم عمل کر سکیں اور جو بھی کچھ آج ہمیں مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس دن کوئی معذرت ان کی کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اور یہاں پر توبہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو دنیا میں بھیج کر یہ موقع دیا جائے کہ وہاں جائیں، اطاعت کریں اور پھر تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ سکیں، نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، ختم۔ اب جو کچھ ہونا تھا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اب دوبارہ کوئی انہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یستعتبون، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ان سے یہ چاہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرو، اس لیے کہ توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی طرف رجوع کرنے کا جو موقع تھا وہ دنیا میں تھا اور وہ سارے موقع وہ گنوا چکے، اور اب تو امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے، فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ تو اب فیصلہ جب ہونا ہے تو اس وقت پھر ان کو مہلت دے کر کیا فائدہ، کیونکہ اب تو مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو فیصلہ ہونا ہے اور انجام کو دیکھنا ہے۔ اب وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخلفنک الذین لا یوقنون. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نصیحتیں نازل فرما دی، انسان کو بتا دیا. اس میں دلائل ہیں، معجزات ہیں، سب کچھ ہے. انسان کو دوبارہ جو جی کر اٹھنا ہے وہاں پر کیا پیش آنے والا ہے وہ بھی سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آیات سے فائدہ اٹھائے، اپنی زندگی کو بدلے اور کافروں کے سے کام نہ کرے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے آج قرآن موجود ہے تو ہم تو وہ پورا دور ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا انہوں نے تو ابھی فی الحال وہ انجام بھی نہیں دیکھا تھا، یعنی جب جنگ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، خندق ہوئی، اور ہر وقت کفار مکہ یا کفار شکست کھاتے چلے گئے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کو نصرت اور فتح عطا کی، غلبہ عطا کیا. لیکن آج ہم جانتے ہیں نا، ہم تو اس حقیقت کو جان گئے کہ اللہ کے رسول ہی سچے تھے اور حق پر تھے، اسی لیے غلبہ اور نصرت آپ کو حاصل ہوئی، آپ کو حاصل ہوا غلبہ. تو اب ہمیں تو اس بات پر پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے 100% کہ یہ قرآن ہی اصل ہماری رہنما ہے، کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہے، وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. تو اس قرآن میں تو ہر قسم کی مثالیں ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. لیکن اب وہ جو انکار کرنے والے ہیں تو وہ خود باطل پرست ہیں، وہ خود ماننا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا ہے. تو یہ قرآن پڑھ کر بھی اگر ہمیں بات سمجھنا آتی ہو، یا ہم اپنی پرانی اسی ہٹ دھرمی پر، اپنے انہی رسم و رواج پر قائم رہے کہ ہمارے تو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ دل سخت ہو گئے، یہ دلوں پر مہر لگ گئی ہے سمجھے. تو اس قرآن کو ہمیں اپنا ساتھی بنانا ہے، اس سے رہنمائی طلب کرنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں پیش کر دی ہیں. اس سے سبق ہمیں لینا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو سنوار لیں، تاکہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا سکیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا کر سب سے کہہ دیا جائے کہ فصبر. اور یہ جو فصبر کا لفظ آتا ہے کہ قرآن میں اکثر یہ لفظ آیا ہے اور ہمیشہ سنگولر میں آیا ہے، واحد کے صیغے میں استعمال ہوا ہے. تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ صبر کیجئے، یعنی میجورٹی تھی تکلیف دینے والی، لیکن صبر کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، کیونکہ آپ ہی صبر کرنے والے تھے، لہٰذا آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام صبر کرتے تھے. تو لیڈر کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اگر لیڈر ثابت قدم ہے، لیڈر صبر کرنے والا ہے، لیڈر کے اندر استقامت ہے، تو اس کے پورے تمام فالوورز جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی اسی اخلاق اور کردار کے مالک ہوں گے. اور اگر لیڈر میں ہی خامی ہے یا خرابی ہے تو پھر سارے لوگ اسی کو دیکھ کر چلیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار تاکید کی گئی، حالانکہ تکلیف میں برداشت کرنے والے سب لوگ تھے، صحابہ کرام کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود استقامت دکھا رہے تھے، آپ ثابت قدم تھے، آپ صبر کر رہے تھے، لہٰذا آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام بھی صبر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہونے والا ہے. بولے يَسْتَخِفَّنَّكَ خَفَّفَ خَفَّفَ روٹ ورڈ ہے اس کا. اور ہرگز ہلکا نہ پائے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی آپ کو وہ لوگ غصہ دلا کر، غضبناک کر کے، ہو سکتا ہے صبر اور حلم چھوڑ دینے کے لیے کہیں، یا آپ کو اتنا وہ لوگ تکلیف دیں کہ آپ اپنا صبر کا دامن چھوڑ بیٹھو ہاتھ سے. تو ایسا نہ کریں، یا ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مداہنت پر مجبور کر دیں، یعنی کچھ کمپرمائز پر، کچھ چھوٹی موٹی چیزوں پر کمپرمائز کر لیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے ذرا سا بھی انحراف نہ کریں. سبحان اللہ، بہت ہی بہترین یہ آیت ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہے. جب بھی انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو ہر طرح کے آفرز دیے جاتے ہیں، کیونکہ جو بھی باطل پرست ہوتے ہیں، جو برائی کے علم بردار ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ اچھائی کو پسند نہیں کرتے، کبھی بھی وہ نہیں چاہتے کہ خیر پھیلے، کیونکہ اگر خیر پھیلے گی تو پھر سب ان کو برا بھلا کہیں گے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی برائی میں ملوث رہے، لہٰذا کوئی ہم کو برا کہنے والا ہی نہ ہو. جب سب لوگ کریں گے میجورٹی برائیوں پر کمر بستہ ہو جائے گی، تو کوئی برائی کو روکنے والا ہی نہیں ہوگا، اور برائی کرنے والے آرام سے برائی کرتے رہیں گے دھڑلے کے ساتھ۔ تو جب بھی کوئی اچھی بات لے کر اٹھتا ہے، کوئی خیر کا کام لے کر اٹھتا ہے، تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اور شیطان سب سے بڑا ان کا پشت پناہ ہوتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس نیکی کی طرف آتے ہیں، تو اب یہ نیکی کی طرف جب آپ آئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کتاب سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ احادیث پڑھ رہے ہیں، آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ اچھے نیک کام میں لگے ہیں، لیکن آپ اگر باہر کی باتیں سنیں گے تو آپ کو یہی باتیں سننے کو ملے گی کہ اچھا فلاں جگہ نہ جاؤ، وہ غلط مکتب فکر کے لوگ ہیں، فلاں جگہ مت جاؤ وہ تو کافر لوگ ہیں، وہ تو قرآن کو حالت حیض میں بھی پڑھنے کا کہتے ہیں، یا یہ یہاں سے تو یہ اور یہ اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، الگ الگ نام دے دیں گے، حالانکہ ہمارا کوئی نام نہیں، کوئی بھی نام نہیں ہے، صرف خالص قرآن اور سنت کی تعلیم ہے، بس ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ خیر کے کام سے آپ کو روکنے والے کتنے لوگوں کے، آپ خود بتائیے، آپ کو خود تجربہ ہوگا، جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے آپ کو روکا ہوگا، کتنے لوگوں نے آپ کو اس کی برائیاں گنوائی ہوں گی۔ خوبیاں گنوانا تو دور کی بات ہے، الٹا برائیاں گنوائی ہوگی کہ دیکھو یہ فلاں جگہ جانے سے تم اس طرح سے بدل گئی ہو، یا تمہارا رویہ اور خراب ہو گیا ہے، اچھا تم نے تو رشتے داروں سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے، تم تو قرآن کی ہو کر رہ گئی ہو، کیا اور کوئی کام نہیں ہے، کیا گھر بچے نہیں ہیں، شوہر بیوی بچے سارے لوگ نہیں ہیں، رشتے دار یہ نہیں ہے، سسرال میں کا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کہہ کر آپ کو لوگ بہت ہائپر کریں گے، تاکہ آپ جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، اور چلو ٹھیک ہے میں رکھ ہی دیتی ہوں اٹھا کر یہ کتاب، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، پہلے بھی تو میں اچھی مسلمان تھی، ابھی بھی اچھی مسلمان رہ سکتی ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے سب جان کھپانے کی۔ تو یہی والی بات یہاں پر اللہ کے رسول سے کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اے رسول یہ لوگ تم کو تکلیفیں دے کر کسی طرح سے تمہارے صبر کا دامن چھڑوا بیٹھیں۔ تو نہیں، تم استقامت پر قائم رہو، صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یہ لوگ تم کو بالکل بھی ہلکا نہ پائیں، اپنے کام کے لیے تم کو یہ استعمال نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تم مداہنت برت جاؤ، کوئی کمپرمائز کر لو تکلیفوں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو کمپرمائز نہیں کرنا ان کی کسی بات پر، تو دشمن تم کو ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے تکلیف دینے سے، ان کے شور و غوغا سے تم دب جاؤ، ان کی بہتان تراشیوں سے، ان کے غلط پروپیگنڈے سے تم اپنا کام چھوڑ دو، تم ان کی مہم سے مرعوب ہو جاؤ، یا ان کے تانوں، ان کے فکروں پر، یا ان کا جو مذاق اڑانے کا انداز ہے اس سے تم پست ہمت ہو جاؤ، یا ان کی دھمکیوں سے اور طاقت کے مظاہروں سے اور ظلم اور ستم سے تم ڈر جاؤ، یا ان کے دیے گئے لالچ سے تم پھسل جاؤ، یا کوئی بھی قومی مفاد کے نام پر جو اپیلیں وہ تم سے کر رہے ہیں اس کی بنا پر تم ان سے کوئی کمپرمائز کر لو، مصالحت کرنے پر اتر جاؤ۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، ابھی آگے ہم پڑھیں گے سورہ لقمان میں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں تب کھانا ہی نہیں کھاؤں گی جب تک تم اس دین سے پھر نہیں جاتے ہو۔ تو لوگ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم چھوڑو یہ سارے کام، ورنہ ہم تمہارا بائیک آؤٹ کر دیں گے، ہم تم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں ادارے میں نہ جاؤ۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا، یعنی بس صرف حسد کی بنا پر، یا صرف کہنا چاہیے مخالفت برائے مخالفت۔ قرآن پڑھانے والوں سے کیوں اتنی دشمنی ہوتی ہے لوگوں کو، کیا قرآن کی طرف نہیں آنے دینا چاہتے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آنے دینا چاہتے؟ یعنی وہ دراصل وہ تو اپنی دشمنی لوگوں کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے آنے سے روک رہے ہیں لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے دینا نہیں چاہتے۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تم ان کے باتوں میں آ کر، ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر تم یہ کام نہ چھوڑ دینا، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کے پروپیگنڈے سے مجبور ہو کر تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ۔ تمہارے اندر خود اتنا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، تمہارا عزم اتنا پختہ ہو کہ کوئی تمہاری راہ میں روڑے اٹکائے بھی تو تم ان تمام روڑوں کو توڑ دو، اس سے گزر جاؤ۔ تم اپنا اخلاق، اپنا کردار اتنا مضبوط کرو، یعنی دین کے دائی کے لیے یہاں پر ایک پیغام ہے کہ جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اپنا کردار کو اتنا مضبوط کریں کہ کسی خوف سے انہیں ڈرایا نہ جا سکے، کسی قیمت پر انہیں خریدا نہ جا سکے، کسی فریب میں مبتلا کر کے ان کو بہکایا نہ جا سکے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ ہو، کوئی نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، لیکن دین کے دائی کو چاہیے کہ وہ اپنی راہ سے نہ ہٹے اور نہ ہی دین کے معاملے میں کسی لین دین کا سودا کرے، کوئی کمپرومائز نہ کرے، کوئی رشوت نہ لے۔ یعنی ایک آیت میں دراصل اتنی ساری باتیں آ گئی ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس ذرا سے فقرے میں بلاغت کا وہ انداز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یا وہ بلاغت ہے کہ ہم اسے، چونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشریح نہیں کر سکتے، ہم تو بس اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی تشریح اور ترجمہ کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم قریب قریب مفہوم بس بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بے یقین لوگ تم کو ہلکا نہ پائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو کیسے لیا، کہ پوری اللہ کے رسول کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دینا پسند کر لیا، گوارا کر لیا، لیکن کمپرمائز نہیں کیے۔ سبحان اللہ، کیسے ڈٹے رہے وہ لوگ۔ سیرت دراصل ہمیں یہی تو سکھاتی ہے۔ سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دین پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے، کیونکہ سیرت کے واقعات سے انسان کو یہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صحابہ اکرام کے واقعات، سیرت سے ہم کو یہ ساری باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، بلکہ ایمان راسخ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو بونے نظر آتے ہیں ان کے سامنے، صحابہ اکرام کے سامنے۔ اور پھر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو ان سے بڑھ کر ہیں۔ ان کی سیرت پڑھیں، کس طرح سے یہ لوگ، چند مٹھی بھر جماعت، کس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں پر بھاری پڑی تھی، وہ لوگ جھکا نہیں سکے تھے ان کو۔ اور واقعی میں ہم دیکھیں کہ سر جھکا دینا بہت آسان ہے، لیکن ڈٹے رہنا بہت مشکل ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ڈر کر اپنی چیزیں ساری بند کر دیں، ختم کر دیں کہ اچھا فلاں کی وجہ سے ڈر ہے، فلاں نے دھمکی دی ہے، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن استقامت دکھانا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ جب آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام، 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہ کام کر دکھایا کہ دنیا حیران ہے کہ 23 سال میں پورا عرب کا علاقہ اسلام کے زیر نگی آ گیا، بلکہ عرب سے باہر کا بھی علاقہ۔ اور چند ہی سال میں صرف عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2/3 ورلڈ مسلمانوں کے حصے میں قبضے میں تھا۔ سبحان اللہ، تو دیکھا آپ نے اس قرآن نے کیسے ان کو ہمت اور طاقت دی، کیسے ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کیا، کیسے ان کو استقامت عطا کی، کیسے صابر لوگ تھے کہ وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، صبر کا اعلی نمونہ تھے وہ لوگ، سب صحابہ اکرام، سب کے سب۔ تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ان کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے۔ انہوں نے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا، وہ جھکے نہیں، وہ ڈٹے رہے، وہ تبدیلی انہوں نے لا کر دکھائی کہ آج تک لوگ حیران ہیں کہ اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی۔ سبحان اللہ، تو وہ لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں کہ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہ وہ لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی سازشوں سے، ان کے پروپیگنڈے سے تم لوگ مات کھا جاؤ اور کمپرومائز کر لو۔ نہیں، بلکہ تمہیں ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے، اور یہی ایک دائی کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جو بھی دنیا میں لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم کو سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں، سکھانے والے ہوں، جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے، سب کو صبر دے، سب کو اس حق کی راہ پر جمے رہنے والا بنائے، اس کے قدم کبھی ڈگمگانے نہ پائیں، کبھی وہ ڈاواڈول نہ ہوں، ہمیشہ وہ ڈٹا رہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کہ اس نے دین کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اس پر جمع رہا، ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمت بھی دے، طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، یا وہ بوجھ نہ ڈال یا رب ہم پر جو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں سخت نہیں ہے۔ ہمارے اس کام میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے اس کام کو قبول فرما، اور ہمیں قیامت تک، اے اللہ تعالیٰ، جب تک ہماری سانس جاری اور ساری ہے، اس وقت تک اپنا فرما بردار رکھ، اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ جو بھی چھوٹی موٹی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرما، اور ہم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.